تحریر فرمایا ہے کہ آن لائن بزنس کے حوالے سے ہم ایک بندے کے اکاؤنٹ میں کچھ رقم ڈال دیتے ہیں، آن لائن اس کے بعد وہ ہمیں آن لائن مختلف قسم کی چیزیں جیسے پین، کیپ، بک وغیرہ بھیج دیتے ہیں، ہم ان چیزوں پر کلک کر کے اس چیز کو آن لائن ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، یہ سب کچھ آن لائن ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں فزیکلی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہوتی، یعنی مطلب یہ ہوا کہ بزنس کی ایک قسم ہے اور کسی اکاؤنٹ میں کسی شخص نے فرض کیجئے 1000 روپیہ ڈال دیا، اب ادھر سے 1000 روپے کے اس میں ایک کوئی چیز بھیج دی کہ یہ چیز پین آپ کا ہو گیا، اتنی کتابیں آپ کی ہو گئیں، یہ چیز آپ کی ہو گئی، ٹھیک، پھر اس کے بعد اس نے اس کو کلک کر دیا کہ یہ چیز میں نے خرید لی، یہی ہوا نا، اور فزیکلی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہوتی، نہ ہم اس میں سے خریدتے ہیں نہ بیچتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1000 جو دیا تھا کسی کو بھی وہ وہیں پہ پڑا رہا، صرف ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ رقم ہمارے رقم کے تناسب سے اس میں پروفٹ دیتے ہیں، مثلا 1000 روپیہ تھا تو انہوں نے اس میں فرض کیجئے 200-250 بھیج دیے کہ یہ اس کا نفع آ گیا، تو 1000 روپے وہ ہوئے، نفع مل گیا اس پہ 250 روپے، تو اصل 1000 کہاں گیا؟ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیا یہ منافع حلال ہے؟ بھی جب تک ہم خود اسے فزیکلی نہ سمجھ لیں تفصیل سے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ اصل پیسہ کہاں گیا؟ 1000 وہیں کا وہیں رہا، اس میں سے بھیج دیے تو پھر پیچھے کیا 750 روپے رہ گئے، ہوا کیا؟ جی جی بہت اچھے ارشاد، تشریف کی وہ جو 1000 بھیجا تھا اس سے خریدا کیا؟ کچھ بھی نہیں، اچھا ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں کس چیز کی؟ اور اصل میں بزنس نہیں ہوا، گراؤنڈ ریئلٹی کچھ نہیں، یا یہ کرتے ہیں کوئی جواز کی صورت اس کی، یہ بھی ایک سوچنا چاہیے کہ وہ کسی شخصیت کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں، اور فزیکلی کوئی چیز نہیں ہو رہی، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، سیل بھی نہیں کر رہے، تو 1000 روپے کا بنے گا کیا؟
یہ تو نیب کا کیس ہے بھائی جان،
یہ جائز نہیں ہے، الندوہ پاکستان کے نیک مقاصد کے حصول کے لیے عام پاکستانی کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ کردار یہ ادا کرنا چاہیے کہ جو بھی رفاعی ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے ان کا دست بازو بننا چاہیے اور نئے نئے اپنے ادارے قائم کرنے کی بجائے پہلے ہی سے جو ادارے ایگزسٹ کر رہے ہیں اور وہ اس مہنگائی اور قلت اسباب کی وجہ سے بیچارے یکے بعد دیگرے دم توڑ رہے ہیں ان کو سنبھالنا چاہیے، حضرت الوسلی ندوی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا ہمارے کسی سوال کے جواب میں، جنوری کے رمضان تھے، شدید سردی پڑ رہی تھی، دھوپ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے عرض کیا تھا کچھ، تو اس پہ فرمایا تھا کہ ہماری بہت تمنا ہے، بہت خواہش ہے کہ ندوہ پاکستان میں قائم ہونا چاہیے، بنگلہ دیش میں جیسے نیپال میں قائم ہے ایسے قائم ہونے چاہیے، اور یہ فرمایا تھا کہ پورے اعتدال کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف دعوت دینی چاہیے، اور ہر دور میں جو دین کے تقاضے ہیں اعتدال کے ساتھ ان کا خیال رکھا جانا چاہیے، اس طرح کی نصیحتیں فرمائی. اس ادارے کا تصوف سے کیا تعلق ہے؟ ہوتے ہوں گے بھائی اللہ کے نیک بندے، کوئی صوفی، کوئی ذکر اذکار کرتے ہوں گے. علم اور تصوف کے حصول کے لیے ندوہ پاکستان سے کیسے منسلک ہوا جا سکتا ہے؟ ایک سب فون پہ بات کیجئے گا، یہ اس پہ کچھ تفصیل سے عرض کیا جا سکتا ہے. دیکھو بھیا، جو ہم نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا وہ اصل قصہ یہی ہے کہ انسان کو زندگی میں اتنی فرصت اور اتنا وقت نہیں ملتا کہ ان سارے قضایا اور جھمیلوں سے نپٹے. صوفیہ نے جو کچھ بھی لکھا ہے اور جو کچھ ان کی کتابوں میں پایا جاتا ہے، اصل یہ ہے کہ آدمی خود ان مراحل کو طے کرے. تصوف کے جتنے بھی ذکر اذکار ہیں جو مشائخ تلقین فرماتے ہیں، یہ احوال ان پر جو گزرے ہیں انسانوں پر بھی گزرتے ہیں. مثلا ایک آدمی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ پاکستان میں تو ایک ہی چیز ہے کہ پکڑو اور جیل میں بند کر دو، یہاں تو ایک ہی چیز ہے کہ مذہبی پاگل لوگ جو ہوتے ہیں ان کے حوالے کر دو، دیوانوں کے حوالے کر دو جنہیں نہ تو فتوے کی خبر ہے اور نہ ان کا علم وسیع ہے، اور ان کو تماشا مل جائے، فتوے لگائیں کفر کے اور اسے مار دیں. جو شخص مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس پر دنیا کے ہر طرح کا الزام لگا کے اسے کافر قرار دو وغیرہ وغیرہ. پریکٹسنگ پاکستان میں ایسے اور ہے کیا؟ اصل بات اتنی سی ہے کہ جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس سے بھی تو پوچھا جائے کہ بھائی آپ کا دعویٰ کیا ہے. ذکر اذکار کرتے ہوئے کئی صوفیہ پر یہ حالت داری ہوتی ہے کہ انہیں بتایا جاتا ہے خوابوں میں اور کشف کے ذریعے کہ تم مہدی ہو. یہ ہم ایک مثال دے رہے ہیں، اب اس کے پیچھے پڑ گئے، اسے مار کے قتل کر کے جیل بھیج دیا. وہ اپنے شیخ کو بتاتا ہے کہ حضرت مجھ پہ یہ حالت طاری ہے، تو شیخ اس کا کوئی علاج کرتے ہیں. خود ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ بھی یہ بات آ گئی تھی کہ انہیں یقین دلایا گیا کہ وہ مہدی ہیں. حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کے مریدوں میں ایک پہ یہ حالت آ گئی تھی، انہیں خواب میں کہا گیا تو حضرت رحمت اللہ نے جواب میں لکھا کہ اس کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ تم صحیح راہ پر ہو یا پھر جو تمہارے پیر و مرشد ہیں جو طریقہ ہے یہ صحیح. ہمارے حضرت رحمت اللہ بھی حالت آئی تھی تو حضرت مدنی نور اللہ مرکدو نے یہی لکھا تھا، انہیں یہی جواب دیا تھا. اب یہ ضروری ہے کہ اس پہ فتویٰ لگایا جائے اور اسے مارا جائے؟ اس کی کیفیت کو سمجھنا چاہیے کہ اس جرم کی بنیاد کیا، اگر یہ جرم ہے تو. تو تصوف میں ایسی کیفیات آتی ہیں، طاری ہوتی ہیں. فنائیت میں ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ پوری کائنات اس کو فنا نظر آتی ہے، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ ختم ہو گئی سب دنیا. اسی تصوف میں ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ وہ جس شخص سے محبت کرتا ہے، یہ تو ہم نے دنیا کی محبت میں بھی دیکھا، اس پہ اس محبت کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ اس کی ذات کلیتاً فنا ہو جاتی ہے اور وہ محبوب میں یا محبوبہ کے رنگ میں گم ہو جاتا ہے. اتنی شدید محبت کرنے والے پاگل بھی دیوانے ہم نے دیکھے کہ وہ سمجھتا تھا جس لڑکی سے میں محبت کر رہا ہوں اب میں وہی ہو گیا ہوں، ہاتھوں کو کاٹتا ہے کہ مجھے ہو کیا گیا. شیخ کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، اپنے مشائخ کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ آدمی پر فنا کی ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ اسے سمجھتا ہے، وہ لگتا ہے میں اپنا شیخ خود ہی ہو گیا ہوں. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. وہاں روم کے ساتھ نہیں ہوا، ان کے پیر و مرشد تھے یہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ. تو شمس جب گم ہو گئے تو ان کی تو حالت عجیب ہو گئی. جس جگہ پتہ چلتا تھا کہ شمس تبریز جہاں ہیں وہاں روم وہاں پہنچ جاتے تھے. ہوتے ہوتے ان کی حالت یہ ہو گئی کہ انہوں نے کہا بس میں خود ہی اب شمس تبریز ہوں، میں خود ہی ہوں جو کچھ کے ہوں. کہ بہت سو پہ حضرت مدنی نور اللہ مرکز نے لکھا ہے کہ مجھ پر ایک مرتبہ ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ میں نے سوچا دیکھا کہ میں اپنے شیخ کی صورت اختیار کر گیا ہوں، میں اپنے ہاتھوں کو کاٹتا تھا کہ مجھے ہو کیا گیا ہے. تو یہ فنائیت کی کیفیت، ایسی بہت چیزیں آتی ہیں. بجائے اس کے کہ ان کو گمراہ قرار دیں، بجائے اس کے کہ ان اللہ کے پاک بندوں پر تہمت دھریں، خود چلو نا اس راستے پہ، آؤ دو چار قدم چلو تاکہ تمہیں بھی بتاؤ. خام خواہ کے اعتراضات اور عوام میں اس مسئلوں کو اس لیے نہیں بیان کرنا چاہیے کہ لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے، انہیں بس یہی تلقین کرنی چاہیے کہ نماز روزہ اپنا کرو، یہ ٹھیک. بہت مرتبہ ہمیں بھی خط ملتے ہیں، فون آتا ہے کہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. ہم کہتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کیجئے، جو ہم کہتے ہیں نفل پڑھا کیجئے، تسبیح پڑھا کیجئے، آپ چھوڑیں ان قصوں. یہ پتھر بہت بھاری ہے، چوم کے چھوڑ دینا چاہیے. قبر والوں سے فیض کیسے پایا جاتا ہے اور قبر والوں سے مدد طلب کرنا کیسے؟ کوئی نہیں کہتا کہ قبر والوں سے مدد طلب کرو، اور نہ اس قضیے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہمیشہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور قبر سے فیض جب ہونا ہوگا نا وہ خود ہی ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی تردد کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. داڑھی کو کلر کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ امام صاحب داڑھی کو براؤن کریں، دیکھنے والے کو سیاہ لگے. کیا اس امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، داڑھی کو براؤن کرنا، اسے رنگ میں تغیر دینا، سفید ہے تو اس کو مہندی سے رنگنا، یا خضاب ہے اس میں مہندی کا ملا لینا، یہ سب چیزیں سب صورتیں جائز ہیں. اور بنیاد یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے والد کو لے کے جب خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر یہ نہیں چاہیے تھا، میں چلا جاتا آپ کے گھر تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس محبت پہ رو پڑے. ان کا اللہ کے رسول میرے والد کا حق تھا کہ آپ کی خدمت میں حاضری دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت بھی فرمایا، انہوں نے اسلام قبول کیا. اور کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن فتح مکہ تک اسلام نہیں لائے تھے، اور یہ ان کے والد ابو قحافہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو دادا اور پوتا دونوں فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت بھی کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلتے وقت بس اتنا فرمایا کہ غیرو، یہ جو بہت سفید داڑھی ہے نا، اس کے رنگ کو تبدیل کر دے. تو ہر طرح سے آزادی ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم تبدیل بھی کر دیتے، صحابہ رضی اللہ عنہم بالکل سفید داڑھیوں کے بھی، صحابہ رضی اللہ عنہم مہندی بھی لگا لیتے تھے، خضاب میں مہندی کو شامل کر کے لگا دیتے تھے. جب ہر طرح کے لوگ ہیں تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کسی پہ پابندی لگائیں؟ خالص سے آ خضاب، اس سے منع فرمایا، اس کے علاوہ اجازت دی. اس لیے ہمارے نزدیک ہر چیز جائز ہے جب تک کہ شریعت اسے منع نہ کرے. یہ بنیادی نقطۂ نظر ہے ہمارا، کہ ہم کہتے ہیں ہر چیز جائز ہے جب تک کہ شریعت اسے منع نہ کرے، اور وہابی کہتے ہیں ہر چیز حرام ہے جب تک کہ شریعت اس کی اجازت نہ دے. اس لیے ان میں تشدد، قتل، مارو، یہ کرو، وہ کرو. طائف فتح کیا تو عورتیں سب ان کے لیے جائز ہو گئی تھیں، لوگوں کے مال لوٹنا جائز ہو گیا تھا. عبدالعزیز اس کے بیٹے کیا کیا چیزیں اٹھا کر وہاں لے گئے تھے ریاض میں، لوگوں کی لوٹ مار سب جائز ہو گئی تھی. ہم کہتے ہیں حرام ہے لوٹ مار جب تک کہ شریعت اس کو جائز دے. یہ کہتے ہیں سب چیزیں. تو اس طرح مثلاً ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے، اس نے شکار کیا، پرندہ گرا اور اس نے ذبح کر لیا. اب اس کا گوشت جائز ہے ناجائز ہو تو پرندے کو پہچانتے ہی نہیں ہے کہ پرندہ ہے کون سا. ہم کہتے ہیں ہر پرندہ جائز ہے جب تک کہ شریعت اس سے منع نہ کرے. تم دیکھ، وہابی کہتے ہیں ہر چیز حرام ہے، سارے پرندے حرام ہیں سوائے اس پرندے کے جسے شریعت نے اجازت دے دی. ہم کہتے ہیں ہر پرندہ جائز ہے سوائے اس کے جسے شریعت نے روکا ہے. یہ بنیادی فرق ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہر عورت سے نکاح جائز ہے جب تک کہ شریعت اس کی کو منع نہ کرے. وہ کہتے ہیں ہر عورت حرام ہے جب تک کہ شریعت اجازت نہ دے. ہمارے حنفی بھی نکاح اور ذبح ان معاملات میں بہت سے بہت محتاط چونکہ واقع ہوئے ہیں، اس لیے کبھی وہ بھی فتویٰ دیتے ہیں، لیکن بنیادی فرق اس کا یہ ہے. تو داڑھی کو بالکل سیاہ خضاب جو ہوتا ہے اس سے تو منع فرمایا، اس میں مہندی ملا دے. فتوے اس لیے نہیں ہوتے کہ لوگوں کو پکڑا جائے، فتوے اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے لیے سہولت پیدا کی جائے. عرف عام کو دیکھنا چاہیے، لوگوں کے مزاجوں کو دیکھنا چاہیے، دین کے ساتھ ان کی نسبت کو دیکھنا چاہیے. یہ جو پہلا سوال آپ نے تحریر فرمایا نا، اس سلسلے میں فون کیجئے گا کبھی. اللہ تعالی نے عالم ارواح میں ہمیں ٹھکانا دیا، بھیجا دنیا میں، شریعت کی امانت کا بوجھ لاد دیا، زندگی موت دی، یہ چیزیں دی، اور ہم سے پوچھا ہی نہیں. تو ہم مجبور ہیں. کہاں مجبور ہیں؟ کس نے کہا مجبور ہیں؟ آپ کے تھپڑ مارے آپ دیکھیں، کسی کو مارے نہ تھپڑ، آپ پہ کیا جبر کسی نے کیا ہے؟ ایسے نہیں ہے. آپ کسی کی تعریف کریں، آپ پہ کسی نے جبر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ تعالی نے جو جبر اور اختیار کا کیا ہے تو جبر کی دو قسمیں ہیں. ایک جبر وہ ہے جو اللہ کی جانب سے ہے، ہم اس جبر کا کچھ نہیں کر سکتے، اور باقی اختیاری اختیار. اب چیزوں کو مکس اپ کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ اہل سنہ کے ہاں یہاں پہنچ کے عقیدے میں ٹھوکر لگتی ہے. وہ کہتے ہیں آپ اسے مکس اپ نہ کریں. ایک جبر اللہ کا ہے، یہ جتنی مثالیں آپ نے دی ہیں یہ اس جبر کی ہیں. اللہ نے پیدا کیا، ہم سے نہیں پوچھا، یہ خدائی جبر ہے، آپ کو قبول کرنا پڑے گا، آپ سے کیوں پوچھیں. زلزلہ آ گیا، اللہ کی طرف سے. پانی خشک ہو گیا کنوؤں میں، خدا کی طرف سے. سمندر چڑھایا اور شہر ڈوب گیا، اللہ کی جانب سے ہے. یہ اللہ کا جبر ہے جو ہر صورت قبول کرنا ہے، اس میں ہم بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد انسانوں کو جو اللہ نے اختیار دیا ہے، اسی بنیاد پر تو ساری چیزیں، اگر نہ جنت اور جہنم کا تصور کیا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسانوں کو اللہ نے مجبور کیا ہے کہ وہ گناہ کے کام کرے. کوئی جبر نہیں ہے، نہ کیجئے. آپ کو جتنا اختیار ہے بس اسے استعمال کریں. جہاں پہنچ کے اپنے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں، وہاں اللہ کا جبر شروع ہو جاتا ہے. آپ نے محنت کی، اس سال بہت اچھے امتحان دیے، لکھا پڑھا، اب اطمینان سے گھر آ گئے. اب اس کے بعد کیا تقدیر میں ہونا ہے، وہ اللہ کی طرف سے. اسے ان اسباب کے نتائج اللہ پہ چھوڑ دینے چاہیے، بس یہ کام. ایک دن کے لیے مزدور کو رکھا، وہ کب تک کام کرے اور کیا اجرت دی جائے؟ دیکھیں، اجرت تو جو متعارف ہے وہ ہونی چاہیے. وہاں کتنا ایک مزدور کام کرنے کے پیسے لیتا ہے، وہ اسے دیے جائیں. رہ گئی یہ کہ کتنا کام کرے، تو اس کی تین صورتیں ہیں. ایک صورت اس کی یہ ہے کہ وہاں پہ مزدور کام کتنا کرتے ہیں. مثلا وہاں پہ یہ صورت ہے کہ صبح سے لے کے 4 بجے تک لوگ کام کرتے ہیں، عصر تک لوگ کام کرتے ہیں، بس اتنا کام، ٹھیک، وہ بھی اسی وقت چھٹی کرے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ پورا دن کام کرے. جب پورا دن کام کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح سے شروع کر کے جب سورج چڑھتا ہے اس سے لے کے غروب تک اسے کام کرنا ہے. اور اگر دونوں قسم کے مزدور وہاں پائے جاتے ہیں عرف معاشرے میں, سوسائٹی میں, آپ کے شہر میں, آپ کے گاؤں میں ایسے بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں, تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس مزدور کو کہا جائے کہ تم سورج کے ڈوبنے تک کام کرو گے. کیونکہ ہمارے ہاں عرف عام میں دن کو اسے ہی سمجھا جاتا ہے صبح سے لے کے شام تک, یہ اس کی مدت ہے. ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ مسجد میں درخت لگے ہوئے ہیں, اس کا پھل جب پڑتا ہے تو سارے نمازیوں میں نمازوں کے بعد تقسیم کر دیا جاتا ہے. یہ غلط ہے بھائی. مسجد میں جتنے بھی درخت لگتے ہیں اس پہ جتنے بھی پھل اور پھول سارے لگتے ہیں, یہ پھل کسی صورت میں کوئی نہیں کھا سکتا, حتیٰ کہ جس نے وہ درخت لگائے ہیں وہ بھی نہیں کھا سکتا. یہ زمین مسجد کی ہے, اس نے درخت کی لگائے ہیں, بہت اچھا کام کیا, لیکن وقف کی زمین ہے نا, اس پہ جتنے بھی پھل اگیں گے یہ سارے کے سارے لوگوں میں بیچے جائیں گے اور اس پیسے کو مسجد کے فنڈ میں ڈالا جائے گا, مسجد پہ استعمال کیا جائے گا. مفت ایسے پھل تقسیم نہیں کیے جا سکتے. جنہوں نے بھی یہ حرکت کی ہے انہیں چاہیے کہ توبہ بھی کریں اور اپنے اندازے سے وہ پیسے مسجد کو لوٹائیں. دیکھیں جتنے جانوروں کی فہرست تحریر فرمائی ہے نا آپ نے, یہ جو پہلا مسئلہ پھلوں کے متعلق بیان کیا یہ فتاوی قاضی خان میں مل جائے گا. پھر آپ پوچھیں گے کہ اس کا حوالہ کیا ہے. جتنے جانوروں کو آپ نے فرمایا ہے, جانوروں میں جو جانور قابل تعلیم ہوتے ہیں ان کی خرید و فروخت جائز ہوتی ہے, چاہے اسے تعلیم دی ہے یا نہیں دی. مثلاً کتا سیکھتا ہے, تعلیم ہے. کتے کی قیمت کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں بتایا ہے کہ ایک بدکار عورت کی کمائی اور کتے کے بیچنے پہ جو پیسے حاصل ہوتے ہیں یہ سب برابر ہے. اس کی تفصیل ہے. جو جانور تعلیم کو قبول کرنے کی صلاحیت بنیادی طور پر رکھتے ہیں ان کی خرید و فروخت جائز ہے, کیونکہ اس جانور کی قیمت نہیں ہے, جو تعلیم سے دی گئی ہے اس کی اجرت ہے. مثلاً ایک کتا ہے, اس پہ محنت ہوئی ہے, کسی نے اسے سکھایا ہے, ٹریننگ دی ہے, اور وہ سونگھ کے بتاتا ہے ایئرپورٹ پہ کہ یہاں پہ کیا چیز ہے, کوئی نشاور چیز ہے یا نہیں. اس کتے کی خرید و فروخت نفس کتا نہیں ہے, اس میں تعلیم والا کتا ہے, تو یہ جائز ہو جائے گی. اسی لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے اور مقدمہ پیش ہوا اور ایک لڑکے نے کہا کہ حضرت یہ لڑکا ہے اس نے میرے کتے کو مار دیا ہے. آپ کو معلوم ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سارے کیس کو سنا اور فرمایا 20 اونٹ اسے ادا کرو اس ایک کتے کے, 20 اونٹ ایک کتے کے وسط میں ادائیگی کروائی امیر المومنین رضی اللہ عنہ. وجہ اس کی یہ کہ کتا شکاری تھا, اس پہ محنت ہوئی بھی تھی. تو یہ جتنے بھی ہیں نا, کتا ہے, ہاتھی, چیتا, اسی طرح شکرا, جتنے بھی جانور تعلیم کو قبول کر سکتے ہیں چاہے فی الحال ہے یا نہیں ہے, ان کی خرید و فروخت ہمارے نزدیک جائز ہے, کہ اس میں بنیادی طور پہ اہلیت پائی جاتی ہے. اب کوئی پاگل کتا ہے, وہ پاگل کتے کو تو کوئی نہیں خریدے گا, اس کی اجرت حرام ہے, اس لیے کہ اس میں تعلیم کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے. تو اس کی تفصیل اگر آپ کو دیکھنی ہو تو بہت شامی میں لکھی ہے, فقہا نے اس کی بحث کی ہے. اسی لیے مچھلی میں, مچھلی جو ہے نا پانی کے جانوروں میں سے, ان کے علاوہ جتنے جانور ہیں ان سب کی خرید و فروخت ناجائز. بچھو تعلیم کو قبول نہیں کرتا, پانی کے جانور میں سے کیکڑا ہے, اسی طرح چوہا ہے, چچندر ہے, چھپکلی ہے, گرگٹ ہے, ان سب جانوروں کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. اس لیے کہ تعلیم قبول نہیں کرتے, تعلیم قبول نہیں کرتے تو پھر آزادی ان کا حق بنتی ہے. اصل شریعت میں آزادی ہے, اصل غلامی نہیں ہے. اصل شریعت میں آزادی ہے, حریت ہے, حریت سب سے پہلے آزادی دیکھی جائے گی، پھر اس آزادی کو کہاں کہاں خدا نے خود منع فرما دیا یا قید کر دیا وہ دیکھا جاتا ہے. دعویٰ کرنا، بالکل عدالتوں میں جانا چاہیے، دعویٰ کرنا چاہیے، نہ صرف جائز ہے بلکہ بسا اوقات ضروری بھی ہو جاتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ دعویٰ اور اس پہ داد رسی، اس پہ انصاف یہ نہ کیا جائے تو لوگ ایک دوسرے کو قتل کر لیں گے اور ایک دوسرے کا مال لوٹ لیں گے. اور بحقی میں آتا ہے آپ نے البینت المدعی، اور جو دعویٰ کرے اسے چاہیے گواہ بھی پیش کرے. محض کسی کے دعوے پہ تو انصاف نہیں نہ کیا جا سکتا جب تک دونوں فریقین کی دونوں طرف کی سنی نہ جائے. یہ ہم سب کو اپنی ذاتی زندگی میں بھی بڑی احتیاط کرنی چاہیے. ایک کیس پیش ہوا اس پہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں کیس یہ پیش ہو گیا کہ اس نے کہا لہو تسوم و تسوم ناجتم ولی ناجتم واحدہ، حضرت اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ پریشرائز کر کے وہ ایک دمبی یا خود لے لے اور میرا ہاتھ دھو لوں میں ساری اپنی جو بھی میرا سرمایہ. تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 99 والے کا موقف سنے بغیر فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور بہت سے لوگ جو شراکت کی بنیاد پر کاروبار کرتے ہیں اپنے شریک کو دھوکے دینے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہی کر دی، اور داؤد علیہ السلام کو تنبہ کیا، اور داؤد علیہ السلام نے توبہ کی، اس سے سجدے میں گر گئے اور اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، کیا گناہ ہو گیا ان سے، انہوں نے ایک طرف کی سنی اور دوسری طرف کے سنے بغیر فیصلہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعم اللہ، بڑا ہی اچھا بندہ تھا ہمارا. اللہ نے ان کی تعریف کی. کبھی بھی ایک طرف کو سن کے فیصلہ کرنے ہی نہیں چاہیے. ایک طرف کو سن کے فیصلہ سے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا نا، اللہ نے فرمایا داؤد فوراً سمجھ گئے کہ میں نے انہیں آزمائش میں ڈال دیا، وہ آزمائے گئے. بیوی کی سن لی، اس پہ ایکشن دے دیا، ماں کی سن لی، اس پہ ایکشن دے دیا. اس لیے اگر مزاج میں غصہ اور گرمی ہونا تو اس جھنجٹ میں پڑنا ہی نہیں چاہیے، کوئی اور راہ اختیار کرے، کسی اور کو کہے کہ اس کیس کو سنے. کبھی بھی ایک طرف کی سن کے جو بھی فیصلہ کرے گا وہ خطا کھائے گا، ہونا ہی نہیں چاہیے. اس لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پر مال کا، خون کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں کا نام لیا. آپ نے فرمایا کہ اگر دعویٰ، انصاف یا عدالتوں کا سسٹم ختم ہو جائے گا تو لوگ ایک دوسرے کے مال کو جائز قرار دے لیں گے اور ایک دوسرے کے خون کو جائز قرار دے دیں گے، لیکن پاکستان میں جس حد تک ہو سکے اس سے بچنا چاہیے. معاف کر دے بہت اچھا ہے. دوسرے نے غلط دعویٰ کر دیا ہے، اگر تھوڑا بہت یا کچھ بھی اس کے ساتھ، اس کو پیسے دے کے جان چھڑائی جا سکتی ہے، کر دے. اس ملک میں بہت قباحتیں ہیں، عدالتوں میں جانا ہی نہیں چاہیے. سب سے بڑی قباحت تو یہ ہے کہ اسلام کا نظام عدل نہیں ہے، یہ کافروں کا نظام ہے. اس کے لیے جاتے ہیں، کوئی خلع کرانے کے لیے جا رہی ہیں تو کوئی طلاق دینے جا رہا ہے، کوئی اپنی دکان کا جھگڑا اور اس کا جھگڑا اور اس کا جھگڑا، ان کاموں میں پڑنا ہی نہیں چاہیے. پیسہ بھی ضائع، وقت بھی ضائع، اور جو کچھ حاصل وصول ہوتا ہے وہ انگریزوں کے قانون کے مطابق ہوتا ہے، وہ کوئی شریعت کا قانون تھوڑے ہی چلتا ہے. اور اس لیے بھی نہیں جانا چاہیے کہ یہاں عدالتیں بکتی ہیں. بڑے سے بڑے عہدے سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے فقیر اور مزدور تک کہیں انصاف نہیں ہے. یہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ ہی لیں. اس لیے جان چھڑانی چاہیے کسی طرح، اپنے وقت کو اور مال کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے. مسرور صاحب نے لندن سے یہ سوال بھیجا ہے، فرماتے ہیں کہ غیر مسلم کے لیے دعائے مغفرت کرنا کیسا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. آپ مغفرت کی دعا اسی کے لیے کریں گے نا جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، جو مسلمان ہوگا. ایک آدمی کا عقیدہ ہی بنیادی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، وہ خدا کو ہی ایک نہیں مانتا. حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول مانتا ہی نہیں ہے، مانتا بھی ہے تو اللہ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نہیں مانتا. تو یہ رکاوٹیں ہیں جو اس نے خود کھڑی کی بھی ہیں، اپنے آپ کو بچایا وایا کہ لوگ اس کے لیے مسلمان دعا مانگے، تو اس لیے غیر مسلم کے لیے یا جس کی بھی ولیعوذ باللہ کفر پہ موت آئی ہو اس کے لیے دعا مانگنا جائز ہی نہیں ہے.
افسوس تو کر سکتے
ہیں، ہاں افسوس کیا جا سکتا ہے، دعا بھی دی جا سکتی ہے اللہ آپ کو اس کا اچھا بدل نصیب فرمائے. ایک سوال بھیجا ہے انڈیا سے، اس بیان کی ایج کیا بھی ہم نہیں سمجھ سکے، ہم اتنا یہ موبائل وغیرہ کی چیزیں جانتے بھی نہیں ہیں، نہ اسے سمجھ سکے کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. دعا کے لیے بہت لوگ لکھتے ہیں، اصولی بات ہے جتنے بھی میسیجز آتے ہیں ہم کوشش کر کے تمام کر کے اور رات کو نیند سونے سے پہلے سب کے لیے ایک ایک جس نے بھی لکھا ہوتا ہے خاص طور پر ان کے لیے ضرور دعا مانگتے ہیں. آپ کا اتنا لکھ دینا بھی کافی ہے کہ فلاں مقصد کو دعا کریں. بنگلہ دیش سے اشتیاق ودود صاحب نے ڈپریشن کے متعلق پوچھا، ہم اس کو کئی مرتبہ عرض کر چکے کہ ڈپریشن کا آخر مسئلہ کیا ہے، ہوتی کیسے ہے؟ ایک مسلمان اور اللہ اس کا پروردگار عالم جس کے سامنے وہ سجدہ کرتا ہے اور جس کی عبادت کرتا ہے اور جس نے کہا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کہ انا عند عبدی ما ظن بی، میں اپنے بندے سے وہی کروں گا جس کے متعلق جو میرے متعلق وہ سوچتا ہے خیال کرتا ہے. ضرورت کس ڈپریشن کی پڑ گئی بھیا، اللہ کے متعلق کیا گمان، اچھا گمان رکھ کے بندگی غالب رہنی چاہیے اور حالات اور احوال تنگی کے خوشی کے سب کو اللہ کی طرف جانے. جب یہ سب کچھ لکھا جا رہا تھا تو اس وقت تو آپ بولے نہیں، اب جب وہ ظاہر ہو رہا ہے تو اب آپ بولتے ہیں، اب آپ کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جب لکھا جا رہا تھا اس وقت بولتے ہیں نا، اس وقت تو آپ نے کچھ نہیں کہا. تو اس لیے کوئی ڈپریشن کوئی مایوسی نہیں، خوش رہیے. جو تسبیحات اللہ کے ذکر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہیں اس سے کثرت سے پڑھی، اللہ کی بہت کثرت سے حمد کیجئے، تعریف بیان کیجئے. قرآن کریم میں جہاں جہاں اللہ کی تعریف آئی ہے نا، خود اللہ نے فرمائی ہے، ان آیات کو الگ کر کے لکھ کے اسے پڑھیے. کچھ نہیں ہے، کیا ڈپریشن ہے، سمجھ ہی نہیں آتی. اللہ کے ہوتے ہوئے مایوسی، حق تعالی شانہ کے ہوتے ہوئے کسی کو اس کے مسائل کا حل نہ ملے. اس میں تو یہی وہ بات یاد آتی ہے، ایک خاتون آئی تھی، بچی اس کی بیمار تھی، تو اس نے شیخ محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ حضرت مجھے تعویذ چاہیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لے گئے تھے، وہ آئی تو ان کا چچا دہلی گئے ہوئے، وہ دہلی چلی گئی، معلوم ہوا حضرت سہارنپور آ گئے ہیں، پھر ادھر آئی تو حضرت رحمۃ اللہ کہیں اور چلے گئے. تو حضرت شیخ نے ایک دن اس عورت کے یہ سفر، یہ اسرار، رونا دھونا اس پہ لکھ دیا کہ چچا جان یہ عورت ہے اور اس طرح تعویذ چاہتی ہے. حضرت شیخ نے کہا میں دے دیتا ہوں، انہوں نے کہا نہ حضرت سے چاہیے. یہ عورتوں کے بڑے عجیب عجیب قصے ہیں. امام بنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ شہر میں ایک تھے، واز کرتے تھے، خوب قصے سناتے تھے، عورتیں جاتی تھیں واز سننے، سب روتی تھیں، بڑی تسلی ہوتی تھی کہ بڑا اللہ والا بزرگ ہے. امام بنیفہ رحمۃ اللہ سے والدہ نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا نا تم نہیں بتاؤ، ان سے پوچھ کے آؤ، وہ مسئلے سچے بتاتے ہیں، تم ایسے ہی. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس جاتے تھے، مجتہد مطلق تابعی رحمہ اللہ، اور ان سے پوچھ کے آتے تھے مسئلہ، اور والدہ کو کہتے تھے کہ انہوں نے یہ مسئلہ بتایا. ایک دن چلے گئے حضرت ماں کے، والدہ صاحبہ کے کہنے پہ، تو ماں کے اصرار پہ مسئلہ، اس نے کہا حضرت اب میرے پاس کیوں آتے ہیں، مجھے تو آپ کو پتا ہے آتا جاتا تو کچھ ہے نہیں، عورتیں ایسے ہی رونا دھونا ہو جاتا ہے ان کا، تو ایسے کریں یہ مسئلہ تو بہت ہی پیچیدہ، آپ مجھے بتا دیں میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں. امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ ہے مسئلے کا حل. اس نے پھر دوبارہ اس کا حضرت یہی ہے، ہم کہاں کہنے کے میں بتا دینا چاہتا. تو اس لیے یہ جو کیا بات تھی، حضرت نے تعویذ کو لکھا چچا جان کہ یہ حالت ہے اور میں کہتی ہے تمہارا بھی تعویذ نہیں چاہیے. تو انہوں نے الیاس صاحب رحمۃ اللہ دہلی سے ایک تعویذ بھیجا اور اسے کے ساتھ لکھا کہ مولوی زکریہ اگر اس عورت کو اس کی بچی کو نا اس تعویذ سے بھی آرام نہ آئے تو پھر مر جائے, اب یہی حل ہے. شیخ فرماتے ہیں حضرت کا ایسا مزاج ہی نہیں تھا. جب وہ تشریف آوری ہوئی تو میں نے پوچھا کہ حضرت چچا جان یہ آپ نے کیا لکھ دیا؟ فرمانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی تلقین کی تھی کہ جو یہ پڑھے گا اسے شفا ملے گی, اس پہ بھی کسی کو نہ شفا ملے اور میرے تعویذ سے ملے تو مر جائے. اچھا اس سے بھیا کس چیز کی ڈپریشن؟ اللہ پہ ایمان ہے, اعتماد ہے, بھروسہ ہے. زندگی کی مشکلات ہیں, مشکلات کو فیس کرنا, مشکلوں میں جینا, مخالفت کو برداشت کرنا. وہ بھی کوئی آدمی ہے جس کے دو چار دشمن نہ ہو, وہ بھی کوئی مرد ہے جس کو دو چار مارنے والے, تانے دینے والے نہ ہو. یہ ہونا چاہیے. زندگی کی رسم و بزم یہی ہے, زندگی کا لطف اس میں. اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو والدہ صاحبہ کے پاس چلے جانا چاہیے, اہلیہ محترمہ کے پاس چلے جانا چاہیے, پھر زندگی بھی نہ رہے. مردوں کی زندگی وہ تو گھوڑے پہ جم کے بیٹھنا ہے, سرکش گھوڑے کو قابو میں کرنا. فصل کاٹنے کے بعد کھیت میں جو جڑیں رہ گئی تھیں اس کو آگ لگائی اور وہ آگ ساگ کے کھلیان میں جا کے اس نے کسی کی کھڑی فصل کو تباہ کر دیا. کس پہ تاوان پڑے گا؟ دیکھنا چاہیے کہ جب اس نے آگ لگائی تھی اس وقت موسم کیسا تھا. اگر تو موسم اس وقت ایسا تھا کہ ہوا چل رہی تھی یا اس کے آثار تھے تو پھر جس نے آگ لگائی ہے اسے اس فصل کا تاوان دینا پڑے گا, اور اگر ایسے حالات نہیں تھے, نارمل ویدر تھا, تو پھر اس کے ذمے کچھ نہیں ہے, یہ کچھ نہیں ادا کرے.